الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کی آیت نمبر 11 ہم نے مکمل کر لی تھی اور سیکنڈ پیسج کی 11th آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کا جو انجام ہوگا اس کو مینشن کیا تھا. وہ نافرمان، وہ مشرک، وہ نان مسلم، وہ اللہ کا بندہ جو مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں اسلام کو کبھی پریکٹیکلی عمل میں نہیں رکھا، وہ تمام لوگوں کی کیٹیگری جن کو موت تک اللہ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں آیا، اللہ کو سوری بولنے کا موقع نہیں آیا، ان کی تصویر یہ دکھائی گئی اب تک کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندگی پھر آخرت میں دے گا وہ فل آف ریگریٹ ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ کو پرومیننٹلی ان آیات میں نظر آئی وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا جائے گا، اور یقیناً جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، رحمت کا اپوزٹ اللہ کی قرض، اللہ کی لانت اس کے ساتھ ہوگی. اسی لیے پیچھے آیا تھا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. آگے آیت نمبر 12 سے اب سیکنڈ پیسج میں ہی دوسرا تصویر کا رخ دکھایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ سورہ ملک میں ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 12 اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے خوف رکھا، یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو ان سین میں ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو ایسے ہی مانا جیسے وہ سر سے نظر آنے والی کسی بھی چیز کو مانتے تھے. لہم مغفرتن، تو ان کے لیے پہلی چیز، پہلا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے. وہ اجر ان کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس آیت میں مومنین کی پاور آف بلیف آپ کو نظر آتے ہیں کہ مومنین جنہوں نے غیب کی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا کنوکشن کے ساتھ رکھا کہ غیب کی باتوں پر ایمان بھی ایسے لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیا اور اپنا قرب عطا کیا. جو پیچھے جہنم والوں کا ذکر تھا وہ ان کی موت کی بات کی تصویر تھی، اور یہاں پر جو مومنین کا ذکر ہے ان کی اس کریکٹرسٹک اور کوالٹی کے ساتھ ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہے کیسے، ان کا دنیا میں لائف سٹائل کیا تھا، ان کی دنیا میں ڈومینیٹنگ خوبی کیا تھی. اور دنیا میں ان کی ڈومینیٹنگ خوبی جو آ رہی ہے وہ خشیت آ رہی ہے. یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے خشیت رکھتے تھے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کو آپ سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، ولی من خاف مقام ربہی جنتان، جس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کے ساتھ زندگی میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کو دو باغ عطا کریں گے. تو یہاں پر خوبی ہے مومنین کی جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنے لائف سٹائل کو بہترین بنانے والے تھے، کانسٹنٹلی نیکیاں کرنے والے، کانسٹنٹلی اللہ کی خاطر اپنے اعمال کو سنوارنے والے، کانسٹنٹلی عبادات میں بہتر سے بہتر کی طرف جانے والے، بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے والے. صرف وہ نہیں کہ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ فرض کیا ہے، ہم فرض ادا کر لیں گے، فرض سے بڑھ کر عبادت کرنے والے. اور ان کی خوبی ایک اور آپ کو پریکٹیکل نوٹ پر یہ نظر آتی ہے، وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں وہ عبادت گن گن کر نہیں کرتے، عبادت کے اوپر یا عبادت کے ریوارڈ کے اوپر وہ کاؤنٹر لگاتے نہیں ہیں کہ اچھا میں نے ایک نماز مسجد میں پڑھی تو مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا 27 times زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اگر میں نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں تو ایک دن میں نے 135 نیکیاں کما لیں. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ گن گن کر کاؤنٹر لگا لگا کر نیکیاں کرے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے 3 مساجد کے بارے میں، آپ نے خاص طور پر کہا کہ ان کو وزٹ کرو، یہ مبارک اور یہ بلیسڈ جگہ ہیں. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا ریوارڈ 500 نمازوں کے برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی کہ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کا ریوارڈ 1000 نماز کے برابر ہے. اور آپ کی حدیث میں بیت اللہ کے لیے آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی اس کی ایک نماز کا ریوارڈ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. بعض لوگ اپنے عمرے کی نمازیں اور اپنے حج کی نمازیں کافی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں ہم 40 دن وہاں رہے تھے، ہم نے جو ہے وہ 30 دن نمازیں حرم میں پڑھی تھیں بیت اللہ میں، 10 دن مسجد نبوی میں پڑھی تھیں، تو اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہوتی 70 سال کی جتنا ہمیں ریوارڈ ملنا تھا، تو ہم تو اپنی عمر کی نمازیں پڑھ چکے. مسلمان وہ لوگ جو جنت میں پہنچیں گے وہ اس طرح سے کاؤنٹر لگا لگا کر کیلکولیشنز کر کر کے ریوارڈ کے لیے اور نیکیوں کے لیے گن گن کر نیکیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جتنا موقع مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کا اتنی عبادت کرتے تھے. اگر دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے تو رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. صحابہ کی کوالٹی آتی ہے دن کے مجاہد اور رات میں عبادت میں قیام کرنے میں بہترین اللہ کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گن گن کر نیکیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے امام ابو حنیفہ کے دور میں، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ بازار میں تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ہر انسان ہر اسکالر کو بائی فیس نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وہ واٹس ایپ ڈی پی نہیں ہوتی تھی، فیس بک نہیں ہوتا تھا، تصویریں نہیں ہوتی تھیں. تو امام ابو حنیفہ کوفہ کے ایک بازار میں تھے، امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا. جس شخص کو یہ دیکھ رہے تھے وہ شخص ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک جگہ سے 10 دینار چوری کیے، اور جب 10 دینار چوری کیے تو دوسری جگہ جا کر اس 10 دینار سے ایک چیز 10 دینار کی خرید لی. جو چیز خریدی 10 دینار کی وہ پوری کی پوری اس نے ایز اٹ از صدقہ کر دی. امام ابو حنیفہ سب کچھ آبزرو کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے 3 کام کیے ہیں، آپ نے چوری کی، اس کے بعد آپ نے اس چوری کے پیسے سے فلاں چیز خریدی، پھر آپ نے جتنی بھی چوری سے چیز خریدی تھی آپ نے پوری کی پوری صدقہ کر دی، یہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کہنے لگا اتاجروا مع اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے. کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو الحسنات بعشر امثالها تو نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10. تو چوری تو میں نے ایک ہی کی تھی، چاہے 10 دینار چرائے تھے عمل تو ایک تھا نا، تو وہ تو ایک کاؤنٹ ہوا. پھر جب میں نے اس کو صدقہ کر دیا تو اب کتنی مجھے نیکیاں مل گئیں؟ 10 نیکیاں مل گئیں. کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ علم کی کمی، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب زندگی میں علم کا دروازہ کھل جائے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے کھلا رہنا چاہیے. ہاں کبھی اس علم کے دروازے سے آپ روز گزرتے ہیں، جیسے رمضان میں الحمدللہ آپ نے 8 دن کمٹمنٹ کیا کہ آپ کنزیکٹو 8 دن آئیں گے، کبھی آپ روز نہیں گزر رہے ہوتے، ہفتے میں ایک دن، کبھی مہینے میں ایک دن، لیکن کچھ نہ کچھ اس علم کے دروازے سے گزرنے کا آپ کا اور میرا جو ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو یہ کم علم تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے اتنا بڑا غلطی کا اپنا جو تھا وہ عمل کیا. بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ریٹ آف ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی کم علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب علم نیا نیا آتا ہے، جب ہم اپنی گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر نارمل لائف سٹائل گزار رہے تھے جیسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے نارمل پاکستان کی فیملیز ہوتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، رمضان کے روزے رکھنے، اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرا دینی، صدقہ کرنا، عمرہ، حج، یہ نارمل پاکستانی ماحول آپ کو ملتا تھا. پھر جب علم آنا شروع ہوا تو جیسے جیسے لوگ کورسز کرنا شروع ہوئے، چاہے کہنے کو انہوں نے پورے قرآن کا کورس کر لیا لیکن 1 سال 1.5 سال کا کورس کیا، کیا کورسز کرنے والوں کے اندر سختی آئی؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ جو باقی لوگ تھے ان میں سختی آ گئی. نہیں، باقی لوگوں میں سختی نہیں آئی، باقی تو بےچارے ویسے کے ویسے ہی رہے. جن کے پاس علم آیا تھا وہ سخت مزاج ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنا آپ درست عقیدے والا اور باقی سارا گھر کافر نظر آنا شروع ہو گیا. ہر انسان کو کافر ڈکلیئر کرتے رہے اپنی زبانوں سے بہت سے لوگ، جس کی وجہ سے گھر پھٹے، خاندان ٹوٹے، عورتوں نے طلاقیں تک لے لیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو اس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں. یہ سختی تھی علم کی کمی کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک کورس آیا تھا نا، ابھی تو کھڑکی کھلی تھی، ابھی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا علم حاصل کرنے کا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا تھا، لیکن جب نیا نیا علم آتا ہے اور کم علم آتا ہے، انسان کا مزاج ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا آؤٹ آف کنٹرول سمندر، اس کی طرح ہو جاتا ہے. جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول سمندر سونامی کی طرح اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگر ہم علم کے راستے پر چلنے والے ہیں تو ہمارا علم ہم کو ایسا جذباتی نہ بنائے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس سے بالکل دور ہو اور ہمارا ایمان بھی اس سے بالکل دور ہو، اور ہم صرف اور صرف جذباتی پرسنالٹی ڈراما کوئنز بن کے رہ جائیں. اپنے اندر صبر اور برداشت جتنی لے کر آئیں گے اتنا علم کا اصل امپیکٹ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوگا. تو احادیث کا بھی کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. آج جب سے دین پھیل رہا ہے، آج جیسے احادیث کو واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک میسیجز کے ذریعے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، احادیث کا کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. جیسے قرآن کا فہم ضروری ہے، ایسے حدیث کا فہم بھی ضروری ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تمہاری چیریٹی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے جو چیریٹی دی ہے وہ تم نے چوری کے پیسے سے کی ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو تمہارا یہ عمل تھا پورا جس میں تم نے تین سٹیپ کیے، ایک چوری کی، دوسرا اس پیسے سے کچھ خریدا، تیسرا اس سے صدقہ کیا، فلم یبقى معك الا السيئة، اس پورے عمل میں تمہارے پاس صرف ایک گناہ بچ گیا، یعنی وہ 10 نیکیاں تمہیں نہیں ملیں بیکاز تمہارا فاؤنڈیشن ڈسٹرب تھا، تمہاری بنیاد خراب تھی. اور اس چیز کو اگر ہم آج اپنے اوپر اپلائی کریں تو گن گن کر نیکیاں نہیں کی جاتے. اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر آج اپلائی کریں تو بعض اوقات ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ربا کے کاروبار اور ربا کی نوکریوں میں انوالو رکھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم اس پیسے سے خوب صدقہ کریں گے تو اللہ ہمارے مال کو پاک کر دے گا. ہم بعض اوقات ربا والے کاروبار اور سود والی نوکریاں نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ کے اس کوٹ کو سمجھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بیس میں کوئی بھی چیز غلط شامل ہو گئی، ایک پانی کا گلاس ہے اس میں اگر ایک قطرہ زہر بھی مل گیا، اب وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اب چاہے آپ اس کو کتنے ہی خوبصورت گلاس میں کیوں نہ ڈال دیں، اگر اس کے اندر ایک قطرہ پوائزن ملا ہوا ہے وہ پانی آپ کے لیے خطرناک ہے. اسی طرح سے جس کمائی کے اندر کوئی بھی ناجائز مال آ جائے گا، رشوت کا ہو یا سود کا ہو یا کسی کا مال زبردستی کا کھینچا ہوا ہو، وہ ایک پوائزن ہے جو آپ کے مال کے اندر داخل ہو گیا. اب اس کا مختلف امپیکٹ مختلف طریقے سے انسان کی زندگی میں آئے گا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیاں گن گن کر نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا ہے، علم کی بیسس پر کرتا ہے، اور جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں احسان اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں نہیں جائیں گے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، تب ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی نیکی کر لی آج تو، یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑا کوئی بہت کارنامہ کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، یعنی کوئی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنہ احد بعمله. صحابہ نے پوچھا ولو انت یا رسول اللہ، آپ بھی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا ولا انا، ہاں میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتک، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں انویلپ کر لے. یعنی وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ جن سے اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ جن کو گارنٹیڈ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ جن کے لیے گارنٹیڈ تھا کہ ان کو جنت کا سب سے بلند مقام ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے انویلپ کر لے. تمام انبیاء کا یہی مائنڈ سیٹ تھا، اور تمام انبیاء اس فیکٹ کو جانتے تھے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں پہنچیں گے. دیر از اے ڈفرنس، ان نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا کانسیپٹ رکھنا، یا ایک وہ کانسیپٹ رکھنا جو یہ آیت سکھا رہی ہے سورہ ملک. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہماری نیکیاں ہمیں اللہ کی رحمت کا ایلیجیبل کر دیتے ہیں. جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں انویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رضوان اور اس کو جنت ملے گی. تو یہاں پر دو ریوارڈز بتائے گئے ہیں نیک لوگوں کے جو جنت کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اللہ نے ان کو پہلا ریوارڈ دیا ہے مغفرت کا، اور دوسرا ریوارڈ ہے اجر کبیر. اجرن کبیر کئی طرح سے اس کو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے, لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت اینگل نہیں دیکھ سکتے. تو میں آپ کے سامنے اجرن کبیر میں صرف الٹیمیٹ اجرن کبیر کو مینشن کر رہی ہوں کہ الٹیمیٹ اجرن کبیر کیا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایک دن ہوگا جو اہل جنت کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. یعنی کہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان تھے, اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان تھے, اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں عبادات بہت عام تھیں, یعنی کہ وہ اپنی عبادات میں ریگولر تھے. تو جمعے کی عبادت, جمعے کا دن, جمعے کے دن کی سنتیں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. ایک جمعے کے دن کا اہتمام یہ بہت ہی زیادہ بلیسڈ چیز ہے. جمعے کے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کی؟ اس لیے کہ آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک, ہم میں سے زیادہ تر خواتین نماز پڑھنے نہیں جا پاتی ہیں اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا, لیکن ہم باقی تمام سنتیں پوری کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں کی گئی, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ کتنی آسانیاں ہوں گی عورتوں کے لیے اور کتنی نہیں ہوں گی. لیکن جتنی بھی فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک, جمعے کے خطبے تک کی سنتیں ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کیجئے. آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ سورہ کہف پڑھی جائے گی. آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ گھر کے تمام افراد جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے, جمعے کی خطبے سے پہلے پہلے غسل لیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی صبح سے لے کر شام تک نائٹی میں پھر رہے ہیں, ارے آج تو جمعہ ہے کچھ کام ہی نہیں تھا, اس لیے کبھی اس کاؤچ پر گرتے ہیں تو کبھی اس صوفے پر گرتے ہیں. ایک پراپر اہتمام نظر آنا چاہیے, اور جتنا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہم اس حدیث کے انڈر ان لوگوں کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بزی کر لیں گے جن کو اللہ اہل جنت بنائے گا. تو اہل جنت جو ہوں گے ان کے لیے ایک دن جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. بعض احادیث کے مفہوم میں آتا ہے یہ دن جمعے کا دن کیوں کہلائے گا, اس لیے کہ اس دن مسلمان نماز پڑھیں گے, مسلمانوں کی عبادت ہوگی. وہ کیسی نماز ہوگی, وہ کیسی عبادت ہوگی, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت میں سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے نہیں ہوگا, کیلنڈر وہاں نہیں چلیں گے, وہاں کے اپنے کیلنڈرز ہوں گے. کیسے کیلنڈرز ہوں گے وہ بھی ہم نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا. اللہ ان سے پوچھے گا ہل من مزید, تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے, ہل شاء احد من شیء, کیا تم میں سے کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے, اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا, اور اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا, تو اب ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہوگی. تو اس وقت پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے اور پھر اللہ اپنے اہل جنت اپنے تمام بندوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے. اللہ حجاب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے حجابہ النور, اللہ کا حجاب کمپلیٹلی نور ہے, یعنی اللہ حجاب میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ حجابہ النور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا تھا. اللہ کا حجاب اتنا لیومینس ہے کہ آپ اس حجاب کو دیکھ نہیں سکتے. جب آپ کی نظر اس حجاب پر نہیں ٹکتی ہے تو جو اس حجاب کے اندر ہوگا وہ کیسا ہوگا, ہمیں سوچنے کا اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ امیج اس کا بنانے کا نہیں کہا گیا. لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیں گے کہ اللہ اپنا ویل ریموو کر دے گا, اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی جنتی کو بڑے سے بڑے محل اور بڑی سے بڑی نعمت کے مقابلے میں ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی, نظری الی وجہ ربی, جو کہ اب اپنے رب کے چہرے پر نظر ڈالنے سے اس کو یہ نعمت ملے گی, بہترین نعمت, بہترین اجر کبیر. اور اسی کو ڈے آف انکریز احادیث میں کہا جاتا ہے, یوم الزیادہ, بہترین اجر ملنے کا دن جس دن اللہ اپنا دیدار اپنے جنتی بندوں کو کرائے گا, اور یہ ہوگا جنت کا بہترین انعام. آپ سوچیں معمولی سا, ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں, آپ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس انسان کو بڑے عرصے سے سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. اب آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن سے سنتے ہیں, بچپن سے کتابیں پڑھتے ہیں, بچپن سے گھروں میں ہم نے نام سنا, بچپن سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سیرت کی کتابیں دیکھیں اور اپنے سلیبس میں پڑھا. آج بھی جب ہم مسجد نبوی میں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک جو فیلنگز آتی ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ اللہ کے رسول, حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں فزیکلی نظر آ رہے ہوں, لیکن جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول چلتے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، تو آپ کے اندر ایک آٹومیٹک محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کہاں کہ جب ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری محبت کا اینگل کیا ہوگا. یہی چیز اب آپ اپنے اوپر اللہ اور اپنے خالق کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ساری زندگی جس اللہ کے سامنے ہم نے سجدے میں سر ٹکایا زمین پر، ساری زندگی جس رب کے لیے ہم نے نمازیں پڑھیں، جس رب کے لیے روزے رکھے، جس رب کے لیے بعض اوقات کسی کا کڑوا اور کسی کا کسیلا برداشت کیا، جس رب کی خاطر کبھی کسی کی ٹیڑی نظریں برداشت کیں، کبھی گرمی ہونے کی وجہ سے حجاب اور نقاب کی وجہ سے کس قدر تکلیف برداشت کی، کبھی لوگوں کے طنز برداشت کیے، کبھی گھروں کے اندر اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ بنایا، کبھی فیملی سٹرکچر میں ایسے سٹینڈ لیے کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو رسومات سے علیحدہ تو کیا لیکن اندر اندر سے دل روتا رہا. جس رب کی خاطر یہ سب کیا، جب وہ رب سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا تو سوچیں کہ وہ کیسا مقام ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ اجر کبیر عطا فرمائے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے انویلپ کر لے، اللہ ہمیں اس اجر کبیر کو عطا کر دے. سورہ بقرہ میں مومنین کی پہلی صفت آتی ہی یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. آج ہمارا امتحان یہی ہے. آج ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، آج کتنا ہی بڑا ایتھیسٹ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ اللہ کو پروف کرو. ہم کئی دلیلیں دے سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے حساب سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہیں نہ کوئی ایتھیسٹ ایسا ہوگا جس کو آپ کی دلیل فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ فلسفی کے اندر ہر لاجک کو ختم کرنے کے لیے دوسری لاجک موجود ہوتی ہے، ہر دلیل کو کاٹنے کے لیے دوسری دلیل موجود ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج بہرحال اللہ کے اوپر ہمارا ایمان اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو صحیح اور حسن کی کیٹیگری میں ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں. یہ سارا معاملہ انسین کا ہے، اور جس کا یہ انسین کا معاملہ دنیا میں مضبوط ہوگا، بعض اوقات اس کے کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں اس کے اپنے قدم ہل جائیں گے. کبھی کبھی انسان کو خود نہیں محسوس ہونے لگتا جب باہر سے اتنا پریشر آتا ہے، خاندان سے اتنا پریشر آتا ہے، دوستوں سے اتنا پریشر آتا ہے، ماحول اور انوائرمنٹ کا اتنا پریشر آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی. انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ خیال کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ بیکاز اٹس اے گیم آف انسین. کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے اس وقت انٹلیکٹ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. شریعت کمپلیٹلی، اسلام کی جو شریعت ہے اگر اس کو آپ سمپلیفائڈ فارم میں دیکھیں، اللہ نے انسان کے کئی امتحان رکھے ہیں. ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا کہ اللہ نے انسان کو موت اور زندگی دی، لیا بلواکم، اور پھر لیا بلواکم میں آپ اپنی زندگی کا ہر سٹیپ لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو میجر چنک میں ڈیوائڈ کریں، ہر انسان کی زندگی شریعت نے تین میجر چنکس میں ڈیوائڈ کی ہے. ہر انسان کے تین میجر امتحان ہوتے ہیں، اور وہ امتحان تین جو ہیں وہ حدیث جبرائیل سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کا اور میرا پہلا امتحان ہوتا ہے ہمارا فزیکل امتحان، بدنی عبادات کا امتحان، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے. اسلام کا سٹیج از دا پہلا امتحان جو آپ کی اور میری فزیکیلٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری زندگی میں فزیکل بدنی عبادات کتنی آبویس ہیں، یہ امتحان ہے میرا ایز اے مسلم. کلمہ شہادت میں زبان سے بولتی ہوں، فزیکل. نماز میں اپنے جسم کے ساتھ پڑھتی ہوں، فزیکل. روزہ میں اپنے جسم سے اٹیچ کر کے روح کا رکھتی ہوں لیکن میرا جسم بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، فزیکل عبادت. آپ حج کرتے ہیں، فزیکل عبادت. آپ زکات دیتے ہیں، اٹس اے ٹینجیبل صدقہ. ایک صدقہ ہوتا ہے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنا، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو مسکرا کر دیکھنا، بٹ زکات از اے ٹینجیبل صدقہ. یو نیڈ سم ون جس کے ہاتھ پر آپ زکات رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جتنی بھی بدنی عبادات دی ہیں، شریعت ہمارا ایک بڑا چنک اس کے اندر رکھتی ہے امتحان کا، ہمارا فزیکل ٹیسٹ. مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہمارا فزیکل ٹیسٹ، دس از پارٹ آف آر بیئر منیمم، دس از پارٹ آف آر پریزنس، دس از پارٹ آف آر فزیکل لائف. کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، اور اتنی زندگی دی جس میں مجھے پیوبرٹی مل گئی، تو اب میں نے اپنا حجاب اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے اپنی زینت کو چھپایا نامحرم کے سامنے یا نہیں چھپایا. دس از مائی فزیکل ٹیسٹ اینڈ دس از جسٹ لیول نمبر ون. اس لیے کہ ہم انسان انہیں تین کمپوننٹ سے بنے جو شریعت نے تین امتحان ہمارے رکھے ہیں. हमारा एक पार्ट है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, हमारा दूसरा पार्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. इसलिए कि हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है जानवर से बढ़कर. जानवर को अल्लाह ने माइंड दिया है, फंक्शनिंग दी है ब्रेन की, लेकिन अल्लाह ने इंसानों को इंटेलेक्ट दी है, अकल दी है. तो जैसे हम इंसान तीन पार्ट से मुकम्मल होते हैं, इसी तरह से शरीयत ने तीन इम्तिहान हम पर फिट किए हैं. पहला है फिजिकल, दूसरा इम्तिहान जो शरीयत ने हम पर लगाया है वो है हमारा इंटेलेक्चुअल इम्तिहान. फिजिकल इम्तिहान को मैंने हदीसे जिब्राइल में किससे कनेक्ट किया है? इस्लाम से. द लेवल ऑफ इस्लाम, द लेवल ऑफ इस्लाम इज बेयर मिनिमम. अगर एक मुसलमान, कलमा गो मुसलमान, नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, जिंदगी में एक मरतबा उसने हज किया और हर साल वो अपने 2.5% ज़कात निकालता है और मुसलमान औरत होते हुए अपना प्रॉपर हिजाब करती है, दिस इज बेयर मिनिमम. कोई हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे अभी कि मैं तो हिजाब करती हूँ अल्लाह, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, मैं तो इतनी मुश्किल से जो हूँ वो नकाब लगाती हूँ, मुझे तो सांस भी नहीं आती फिर भी मैं करती हूँ. कोई हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे. दिस इज द फिजिकल पार्ट ऑफ आर टेस्ट. हम सिर्फ बेयर मिनिमम के ऊपर हैं. तो दिस इज द फिजिकल टेस्ट जो इस्लाम के लेवल पर आता है. दूसरा, शरीयत ने हमारा जो टेस्ट रखा है वो हमारा इंटेलेक्चुअल टेस्ट है. एन इंटेलेक्चुअल टेस्ट हदीसे जिब्राइल के मुताबिक इज द पार्ट ऑफ ईमान. ईमान क्या है? और ईमान सारे का सारा गेम ही अनसीन की है. स्टार्टिंग विद ईमान बिल्लाह. अल्लाह हमें नजर नहीं आता, अल्लाह को हम देख नहीं सकते. अल्लाह की कुर्सी का हम पढ़ते जरूर हैं मगर अल्लाह की कुर्सी हमने देखी नहीं. अल्लाह का अर्श सुनते जरूर हैं, अल्लाह का अर्श हमने देखा नहीं. अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर है, सुना जरूर है, देखा नहीं. अल्लाह ने जन्नत और दोजख बनाई है, पढ़ा जरूर है, सुना जरूर है, देखी नहीं. तो ईमान बिल्लाह कम्प्लीटली अनसीन, ईमान बिर मलाइका कम्प्लीटली अनसीन. हमारा ईमान है कि हमारे साथ दो फरिश्ते हमारे कंधों पर होते हैं, देखे थोड़ी है हमने कि कैसे हैं. और हमारा ईमान यह भी होना हमें बताता है कि अब फरिश्तों को आपको और मुझे डिपिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से पिक्सीज बना दिया. किसने देखा फरिश्ता? किसी ने नहीं देखा. तो ये पार्ट ऑफ आर ईमान कि हम फरिश्ते पर ईमान जरूर रखेंगे कि फरिश्ता है, लेकिन हम उसको अब इस तरह से आर्टिकुलेट नहीं करना शुरू कर देंगे कि वो इस तरह का है. जितनी अहादीस में बता दिया गया कि ये फरिश्ते इस साइज के हैं, उसी फरिश्ते को हम सुन लेंगे. जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो आठ फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श थामा हुआ है, ह्यूमंगस फरिश्ते हैं. जिब्रील अलैहि सलाम के बारे में हम जानते हैं ह्यूमंगस फरिश्ते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मरतबा जिब्रील अलैहि सलाम को उनके ओरिजिनल फॉर्म पर देखा था तो पूरे होराइजन पर छाए हुए थे. जब आप हिरा से, गारे हिरा से नीचे आ रहे थे, आपको पूरे होराइजन पर सिर्फ जिब्रील अलैहि सलाम नजर आए थे. इसी तरह से जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए फरिश्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ग्लिम्प्स बताया है. ये बताया, हदीस का मफहूम आता है कि दे आर ह्यूमंगस, साइज में बहुत मैग्निफाइड हैं. और आपने उस मैग्निफिकेशन को डिफाइन करने के लिए कहा कि उस फरिश्ते के एयर लूब, ये जो आप कान का हिस्सा होता है और शोल्डर का फासला 300 साल का है. क्या साइज है उस फरिश्ते का तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बता दिया हम सिर्फ इतना ही उस चीज को समझ सकते हैं. तो ये फरिश्ते हैं कम्प्लीटली अनसीन पर ईमान, ईमान बिल गैब. इसी तरह से आपका और मेरा जन्नत और दोजख पर ईमान कम्प्लीटली अनसीन है. बहुत फिलॉसफी में आगे जाने वालों ने बहसें की कि ये सिर्फ वर्चुअल जगह हैं, ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, दुनिया में आज मौजूद नहीं है. मुसलमान का ईमान है ये फिजिकल स्टेट्स हैं, ये फिजिकल जगह हैं और ये जन्नत और दोजख मौजूद है. कहाँ है हमें नहीं मालूम, वल्लाहु आलम. हमारे इंसानों की दिमाग की तो लिमिटेशन ये है कि अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जो चीज बनाई है, जिसको आप कहते हैं ज़ुल्क़रनैन की वो दीवार जिससे उन्होंने याजूज और माजूज को बंद रखा हुआ है, इंसान अपनी ही दुनिया के अंदर उस दीवार को अभी तक नहीं पहचान सका कि वो दीवार कहाँ है. वो दीवारें चीन नहीं है, वॉल ऑफ चाइना नहीं है. आपके पास कितना बड़ा सैटेलाइट आ जाए, आप